الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم مشکات شریف کی پہلے ایک حدیث عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله آئندہ آنے والی ہر جماعت ہر گروہ میں سے نیک اور اچھے لوگ ہوں گے جو اس علم کو حاصل کریں گے. اور یہی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے اکابر اساتذہ سے علم حاصل کیا, انہوں نے اپنے بزرگوں سے علم حاصل کیا. اس طرح یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ پہنچتا ہے. ہمارے مدرسوں کے اندر جو سند ہے اس کو آپ معمولی مت سمجھو. سند کا مطلب یہ ہے کہ جو علم اس وقت آپ حاصل کر رہے ہیں آئندہ دوسروں کو یہ علم پہنچائیں گے. یہ علم حقیقت میں وہی ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو دیا تھا. آگے ارشاد فرماتے ہیں ینفون عنہ تحریف الغالین, اس علم کے ذریعے گلو کرنے والوں کی تحریف کو مٹاتے ہیں, دور کرتے ہیں. گویا علم حاصل کرنے کے بعد ایک بہت بڑا مقصد اس کا سمجھ میں آیا کہ جو لوگ علم میں دین میں شریعت میں گلو کرتے ہیں باتوں کو بدلتے ہیں تحریف کرتے ہیں ان کی تحریفات کو یہ نیک لوگ علم حاصل کر کے مٹانے کا کام کرتے ہیں. وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ, غلط کام کرنے والے باطل کام کرنے والوں کی غلطیوں کو دور کرتے ہیں کہ جو بھی دین کے اندر غلط کام کر رہے ہیں باطل کام کر رہے ہیں اس کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں. وَتَاوِيلَ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں کی تاویلوں کو رد کرنے کا کام کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ مذاکرہ علمیہ دو روزہ یہ مجلس بالکل اس حدیث پاک کا لفظ بلفظ مصداق ہے، اور امید ہے کہ ہم لوگ اس بشارت کے انشاءاللہ اللہ کے ہم مصداق قرار پائیں گے۔ سب سے بڑی چیز تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ آپ نے سنا یہ جتنے بھی گمراہ فرقے کھڑے ہوتے ہیں وہ تیار مال کے اوپر ہی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ان گمراہ فرقوں میں سے کسی نے کسی بے نمازی کو نمازی بنایا ہو، یہ نہیں سنو گے آپ۔ کوئی آوارہ گردی کرنے والا، بگڑا ہوا، غلط راستے پر چلنے والا، اس کو محنت کر کے سدھار کر کے سیدھے راستے پر لائے ہو، یہ ہرگز آپ کو نہیں سننے کو ملے گا۔ ان کی محنت کا پورا میدان تیار مال ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جو نیک نوجوان ہیں جن کی زندگیاں ہماری مختلف دینی محنتوں کی برکت سے بدل جاتی ہے، جماعت میں وقت لگایا، کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے خانقاہ میں رہے، مدرسوں سے تعلق ہوا، زندگی بدل گئی، ایسے ہی لوگوں کو یہ لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ کوئی بھی بگڑے ہوئے کو بنانا یہ ان کی کارگزاری میں کبھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گا۔ ان کی ساری محنت بنو ہوئوں کو بگاڑنے پر ہوا کر دی ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے، شیطان بھی یہی کرتا ہے، بنے ہوئے کو بگاڑنا۔ ایک بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس لیے ایک مثال ہے، ہمارے حضرت دیا کرتے ہیں کہ بھائی آئس کریم بنانے کے لیے ایک ٹھنڈک کی مقدار چاہیے، پھر بن جانے کے بعد اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی ٹھنڈک چاہیے۔ آئس کریم بناتے ہیں تو ایک ڈگری کے اوپر ٹھنڈک چاہیے تو آئس کریم جمتی ہے، اور جم جانے کے بعد اگر اس کو ٹھنڈک نہ ملے تو دوبارہ وہ پگھل جاتی ہے۔ بننے کے بعد بھی اس کے لیے ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ بنانے کے لیے جتنی ٹھنڈک کی ضرورت ہے بعد میں اس کو سلامت رکھنے کے لیے ٹھنڈک کچھ کم ہوگی تو بھی چل جائے گا۔ یہی حال یہاں پر بھی ہے، بہت محنت سے ایک بگڑا ہوا انسان بنتا ہے تو آئندہ اس کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ایسے ماحول کی بھی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اگر وہ بننے کے بعد پھر جو ہے اس ماحول میں نہیں رہتا تو پھر وہ بگڑ کر کے دوبارہ ضائع ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ اور بعض لوگ کچھ اس طرح بھی اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک تم سادہ سیدھا کھانا کھاؤ، اس کے نتیجے کے اندر جو پاخانہ ہوئے، اور ایک عمدہ اور بہترین قسم کا مسالے والا کھانا کھاؤ اور اس کے نتیجے میں جو پاخانہ ہوئے، کا دونوں کی بدبو میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شاندار بریانی قورمے کھانے کے بعد جو فضلات اور پاخانے نکلتے ہیں اس کی بدبو زیادہ ہوا کرتی ہے، ہلکی پھلکی آسان غذا کی فضلات کی بدبو کے مقابلے میں۔ کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ بنا ہوا انسان جب بگڑتا ہے تو پھر وہ ایسا بگڑتا ہے کہ اس کی بدبو اور بگاڑ بھی بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اس نقطے کی طرف بھی ہمیں خصوصی دھیان دینا ہے کہ ان گمراہ فرقوں کے لقمے ہمارے وہ ساتھی بن رہے کہ جو بنے بنائے محنتوں کے بعد تیار ہوتے ہیں۔ دوسری ایک بات، اس وقت حالات کتنے خطرناک ہیں کہ کوئی بھی مدعی کھڑا ہوگا کسی بھی چیز کا دعویٰ کرنے، تو کچھ نہ کچھ اس کو معید اور جو ہے ہاں میں ہاں کہنے والے مل ہی جاتے ہیں کوئی بھی کھڑا ہو. اب یہ تو ایک آدمی داڑھی منڈا کھڑا ہوا کہ میں مہدی ہوں، اس کو موافق اور معاون مل گئے. آج اگر وہ نعوذ باللہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں خدا ہوں تو ابھی لوگ اس کی معید اور تائید کرنے والے ہو جائیں گے. تو عجیب فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ کسی طرح کا بھی کوئی مدعی کھڑا ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ معید اور تائید کرنے والے تو مل ہی جائیں گے. یہ ایک بڑی درد کی اور رونے کی بات ہے، اور ان سب کے پیچھے کام کرتی ہے جہالت. اور اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ایسے فتنوں کے سامنے ہمیں کام کس طریقے سے کرنا ہے. پہلی بات، ہمارے اندر درد اور کڑھن کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے. درد اور کڑھن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کان متواصل الاحزان ودائم الفکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار غم میں رہتے تھے، ہمیشہ فکروں میں رہا کرتے تھے. یہ غم، کڑن، درد، فکر، بے چینی جب کسی چیز کے بارے میں آ جائے تو پھر انسان جو ہے اس میں آگے بڑھتا ہے. مسلمانوں ایک غم پیدا کر لو، اینقص الدین وانا حی، کیا اللہ کا دین جو ہے دنیا کے اندر نشانہ بنایا جاتا ہو، میں زندہ ہوں، میری حیات ہے اور اللہ کے دین کو نشانہ بنایا جائے. یہ کڑھن اور درد اپنے اندر پیدا کر لو تو انشاءاللہ ہمارے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا. درد جب دل میں آتا ہے تو آدمی کی نیند کو اڑا دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. ابھی برادر مکرم مفتی ابو بکر صاحب مجھے بتلا رہے تھے، اس کے لیے میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ ہمارے یہاں جو یہ پالن پور کا علاقہ ہے اس میں بھی بہت زیادہ شیعیت ہے، کئی کئی گاؤں شیعیت کے پنجے کے اندر ہے. حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح حیات بھی چھپی ہوئی کا ان کے بیٹے حیات ہے، انہوں نے بتلایا کہ میرے والد صاحب مرحوم نے اکیلے نے محنت کر کے پورے پورے گاؤں جو شیعے بن چکے تھے ان کو الحمدللہ دوبارہ سنی بنایا، صحیح العقیدہ مسلمان بنایا. کیا اس وقت ہم اتنے سارے علماء مل کر کے یہ کارگزاری پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے کسی ایک شیعے کو محنت کر کے سنی بنایا ہو؟ یہ کمی ہے درد کڑھن کی، فکر کی، جو اپنے اندر پیدا کرنے کی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے. ایک بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ علماء اور ہمارے عام مسلمان کے درمیان میں جوڑ بھی بہت ضروری ہے کام کو آگے بڑھانے کے لیے. اسی لیے کہ یہ گمراہ فرقے جو آتے ہیں مولویوں کے پاس کم آئیں گے، جو ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں ان کے پاس جائیں گے. دونوں طبقوں کے درمیان ربط اور جوڑ بہت ضروری، اور اس وقت امت کے اندر اسی کو ختم کرنے کی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ کیسے علماء اور عامۃ المسلمین کا جوڑ ختم کر دیا جائے. اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے کو مٹانا، قربانی دینا بہت ضروری ہوتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سورہ کاف میں پڑھ رکھا ہے، اس قوم فقالوا ربنا رب السماوات والارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی آیا لولا اربتنا علی قلبها، یہ ربط قلوب دلوں کے جوڑ بہت ضروری ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے واسطے. جب دلوں میں جوڑ آئے گا، ظاہر میں جوڑ آئے گا، تو پھر ہم لوگ ایک دوسروں کے ساتھ مذاکرہ کر کے کام کو صحیح نحج سے آگے بڑھانے کی محنت کر سکیں گے. اور دیکھیے امت کے جو الگ الگ طبقے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا سیکھو. کل جو کارگزاری میں بات سنائی گئی تھی، ابھی آتے ہوئے احمد آباد میں ہم رکے تھے، وہاں بھی ایک کارگزاری سنی تھی. الگ الگ طبقے، ایک طبقہ ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا، ہم ان سے فائدہ اٹھائے، ان کی ایک جماعت بناوے، سنگٹھن بناوے، اور کہے کہ بھائی آپ کو کالج اور یونیورسٹیوں میں اسلام کے خلاف جو باتیں نظر آوے، کوئی گمراہ فرقہ وہاں محنت کرتا ہو، کس طریقے سے محنت کرتا ہو، وہ اپنا لٹریچر پہنچاتا ہو، ان کے لوگ وہاں آتے ہو اور کس طرح وہ کام کرتے، وہ ذرا آپ ہم کو اطلاع دیجئے. ہمارے بہت سارے مسلمان سرکاری نوکریوں میں ہوتے ہیں، مثال دیتا ہوں، ریلوے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو ان کو ریلوے کالونیوں میں رہنے کے لیے مکانات دیے جاتے ہیں، وہاں سینکڑوں پچاسوں آدمی کے بیچ میں وہ ایک دو مسلمان بستے ہیں، تو ان کے سامنے اس طرح کوئی غلط بات آئے گی، وہ ہمیں ان سے معلومات لینی پڑے گی. غرض امت میں جو الگ الگ طبقے ہیں، ڈاکٹروں کا طبقہ، وکلا کا طبقہ، ٹیچر اور ماسٹروں کا طبقہ، تاجروں کا طبقہ، سرکاری ملازموں کا طبقہ، نوجوانوں کا طبقہ، بلکہ بہت یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں یہ گمراہ فرقے امت کی بیٹیوں میں ان کی لڑکیوں کے ذریعے محنت کرواتے ہیں. ان کی لڑکیاں ہماری بیٹیوں کو جا کر کے گمراہ کرتی، ان کے ذریعے سے بھی یہ جراثیم پھیلاتے. تو ہمیں ان سب کے ساتھ ربط کے پیدا کر کے ان کو ساتھ لے کر کے کام کرنا ہوتا ہے. ابھی تازہ بات سنا، ہماری ایک قریشی قبرستان ہے ڈابیل کے قریب میں، اس کی دیوار کا مسئلہ تھا کہ قبرستان میں لوگوں نے جھونپڑے بنا لیے، تو وہ لوگ دیوار کے مسئلے کو لے کر آئے میرے پاس. تو میں نے ان سے کہا، ان سے جو بات کرنی تھی کی، ان کے بعد اس کو کہا کہ آپ قریشی جماعت کے ذمہ دار ہو، میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ شرعی طریقے سے ذبح کرنا آپ لوگ جانتے ہو؟ کہا جانور گرانے کا، بسم اللہ پڑھ کے کاٹ ڈالنے کا. کہا جانور میں کتنی چیز کھانی نہیں چاہیے، آپ کے علم میں ہے؟ کہا نا بالکل علم میں نہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی چند دنوں کے بعد ہم لوگوں کا جو ہے آل انڈیا جمعیت قریش ہماری ہے، ان کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے والی ہے، اگر آپ اس کے لیے آدھا گھنٹہ فارغ کریں تو ہم آپ کا احسان مانیں گے، ہمارے دوسرے جو کام ہوتے وہ کریں گے، آپ جب آئیں گے ہم اس وقت آپ کے لیے وقت نکالیں گے. میں نے موقع غنیمت سمجھا، پہلے کتاب الصید والذبائح اردو عربی میں مطالعہ کر کے ذبح کے مختلف مسائل تیار کیے، نوٹ کیے اس کو، اور پھر میں گیا 35 منٹ میں نے اس قریشی جمعیت کے کانفرنس میں بات کی صرف مسائل کے بارے میں، کون سی چیزیں کھانی نہیں چاہیے، اس کے بیچنے کا حکم کیا ہے، شرعی ذبح کا طریقہ کیا ہے. وہ اتنے خوش ہوئے کہ آج تک ہم کو اس لائن کی شرعی رہبری کرنے والا کوئی نہیں ملا. کہا ہم لوگ مختلف جگہوں پر یہ پروگرام اب شروع کریں گے. میں نے کہا کہ بھائی آپ تو امت کو گوشت کھلا دیں، جس کو آج کل ہم لوگوں نے اسلام کی ایک نشانی سمجھ رکھی ہے کہ مسلمان کو کلمہ نہیں آتا ہوگا تو چلے گا، لیکن وہ سمجھے گا کہ میں گوشت کھاتا ہوں یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، اگر وہی گوشت حرام کھائے گا تو اس کی ایمانی زندگی برباد ہو جائے گی. اس لیے یہ تو بنیادی چیز ہے. تو میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امت کے جو مختلف طبقات ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان سے ربط پیدا کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور کل رات کی مجلس کے اندر ایک نقطہ بہت اہم آیا تھا کہ گمراہ فرقے کس طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کا کام کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ ہم لوگ معلوم کریں تو پھر ہم اس کے مقابلے میں کام کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آج کل جس طرح وہ لوگ لٹریچروں کے ذریعے کام کرتے ہیں، ذہن سازی کے ذریعے کام کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے بہت بڑا ذریعہ انہوں نے یہ موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، اس کو انہوں نے بنا رکھا ہے، اس کے ذریعے سے یہ بہت کام کرتے ہیں۔ چونکہ امت کا جوان اسی پہ لگا رہتا ہے اور اسی کو انہوں نے ذریعے علم بنا رکھا ہے، نالج ایجوکیشن کا ذریعہ اس کو بنا رکھا ہے، تو ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ہم لوگ اس لائن کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جتنے طریقے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے مقابلے کے لیے ہمیں بھی آنا پڑے گا، تو جا کر کے ہم صحیح ڈھنگ سے جو ہے کام جو ہے کر سکیں گے۔ یہ بہت جو ہے اہم اور جو ہے ضروری ہے۔ دیکھیے اس وقت مسلمانوں کو ایک بڑا نقطہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، جو کل رات میں نے بیان میں وہ بات اشارہ کہی تھی اللہ کی توفیق سے، کہ بھائی دیکھو کوئی بہت بڑی ظاہری اسلامی وضاحت کے ساتھ آ جائے تو اس سے متاثر نہیں ہو جانا چاہیے۔ آج کل چور، گنڈے، لٹیرے ایمان کے، وہ اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے ہرگز نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے آپ کے سامنے شریفانہ انداز میں، ایسے شریفانہ انداز میں آئیں گے، جبا ہوگا، قبا ہوگا، امامہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ ہوگے ائمہ ضلالہ میں سے، ہوں گے گمراہی کے اماموں میں سے ہوں گے۔ اس لیے ظاہری وضاحت کے اوپر اعتماد مت کیا کرو۔ یہ جو فتنے شکیلیت کا پس منظر جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، کل سے کیا آ رہا ہے اس کی کارگزاری کے اندر، اس نے کام کیسے شروع کیا، کہ ایک جگہ پر وہ مسجد وار جماعت کا ذمہ دار بن بیٹھا اور اس طرح اس نے اپنا فتنہ پھیلانا شروع کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ اٹھا کے پڑھو، میں صفا صفا آپ کو بتلا سکتا ہوں حوالے کے ساتھ کہ اس نے اپنی محنت شروع کی کیسے کی، کہ اس نے اپنے آپ کو مناظر اسلام کے نام سے پہلے متعارف کرایا۔ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر آریہ سماج کا فتنہ، عیسائیت کا فتنہ بہت زوروں پر تھا، تو مرزا یوں کھڑا ہوا کہ میں مسلمانوں کا مناظر ہوں، مسلمانوں کی طرف سے میں ان فتنوں کے خلاف مناظرے کروں گا، مقابلہ کروں گا، ان کے سوالوں کا جواب دوں گا، لکھ کر کے دوں گا، زبانی مناظروں سے دوں گا، اور اس طرح لوگوں کے اندر اپنے بارے میں اعتماد پیدا کیا، لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے بارے میں حسن ظن پیدا کیا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ جو ہے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو ایسے لوگ اس زمانے کے اندر آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو ہادی، رہبر، رہنما، اسلام کے ترجمان، اسلام کے خیر خواہ، اسلام کے حامی کے نام سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، تو ان کی ظاہری شکل صورت دیکھ کے متاثر نہیں ہونا ہے ہمیں، بلکہ ہمیں ان کی کھود کریت کرنی ہے۔ کیا بات ہے، کوئی انجانا آدمی آ جاتا ہے، ہم اس کی ظاہری شکل دو پانچ سال میں وہ ہمارے یہاں رہتا ہے، ہم اس کے اتنے گرویدہ ہو جاتے ہیں، زبان اس کی لچھے دار ہے، ظاہر میں وہ دے دلانے کا جو ہے پابند ہے کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑے اخلاق والے ہیں، اور ہم نے اخلاق کا معیار کس کو بنا رکھا ہے، کھلاوے پلاوے، ہدیے تحفے دیوے، کسی مصیبت میں کام آ جاوے، اسی کو اخلاق کا معیار سمجھ لیا، اور پھر جو ہے ہم اس کے غلط دام میں پھنس جاتے ہیں۔ اور جن کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، جو ہمارے علاقے کے مستند علماء ہیں، جن کی پیدائش ہمارے سامنے، جن کے علمی مراحل ہمارے سامنے، ہم ان کی طرف اعتماد نہیں رکھتے، ان پر بھروسہ نہیں رکھتے، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز گمراہی کی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے جو اس شکل کے اندر فتنے آ رہے ہیں، اس کی طرف بھی بہت چوکنا رہنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر کے متاثر نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور میں نے اپنی کتاب ظہور مہدی کے اخیر کے اندر ایک مضمون شامل کیا ہے، اس میں سے دو چار باتیں آپ کو سنا دوں۔ فتنوں کے زمانے میں ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، ایک حدیث سنیے، مشکات شریف کی روایت ہے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگو، اے اللہ جو فتنے ظاہر ہو کر کے آئے، جو فتنے چھپ کر کے آئے، اے اللہ ان فتنوں سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ یہ حدیث میں حضور نے دعا کرنے کا حکم دیا، اس دعا کا اہتمام کیا کرو، صبح و شام تین مرتبہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ جو فتنے کھلم کھلے آوے، اپن لیا آوے، اور جو چھپ کر کے آئے، اے اللہ دونوں طرح کے فتنوں سے تو میری حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا حکم دیا، کیا مطلب ہوا کہ اس امت میں اس طرح کے فتنے آنے والے ہیں، جو کھل کے بھی ہوں گے، جو چھپے چھپے بھی ہوں گے۔ اس لیے پیارے آقا نے اپنی امت کی ہمدردی میں ہم کو یہ دعا کا حکم دیا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ کھلے اور چھپے ہوئے فتنوں سے اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو ایک کام تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، کرو گے؟ اس لیے کہ انسان کو کب شیطان ڈگمگا دے وے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں کب شیطان ڈگمگا دے وے۔ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی یا چلے گئے۔ اسی لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ آپ ہم کو ہدایت دے چکے، سیدھے راستے پر لا چکے، اب اس کے بعد ہمیں آپ ہمارے دلوں کو پھرا مت دینا، ہٹا مت دینا، گمراہ مت کر دینا۔ یہ قرآنی دعا بھی بکثرت مانگا کرو، کہیں ہم بھٹک نہ جائے۔ دوسری بات اہم ترین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں ایک بات بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ یہ سب دجال نہیں تو اور کیا ہے؟ دجال کے آنے سے پہلے دجال الگ الگ شکل میں سامنے آ رہا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں جو بڑے دجال کے لیے ماحول تیار کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں دعاؤں کا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اے اللہ دجال کے فتنوں سے ہم آپ کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تیسری اہم ترین چیز جو ترمذی شریف کی روایت میں آئی، لا تصاحب الا مؤمنا او کما قال علیہ الصلات والسلام، کامل ایمان والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ اور قرآن میں بھی فرمایا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، جو کامل ایمان والے، جو شریعت پر چلنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہو، یہ بھی بہت ضروری۔ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ دلوں کے اندر غلط عقیدے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، شکوک شبہات کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ ہمارے جتنے بھی چوٹی کے قدیم اکابرین مناظرین گزرے کہ جنہوں نے اس لائن سے بڑا اونچا کام کیا، ان تمام حضرات کے حالات میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ انہوں نے کسی نے کسی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو مضبوطی سے پکڑا. مولانا ابراہیم صاحب مدظ اللہ جو بات سنا رہے تھے وہ میں سنا ہی دوں. انہوں نے بہت اختصار سے کام لیا. جب مودودیت کا فتنہ اٹھا تھا تو اس موقع کے اوپر ہمارے بہت سے نامور حضرات بھی اس کے فتنے کی چمک دمک کے اندر پھنس گئے تھے. ہمارے بہت سے بزرگوں نے اس کے اوپر پہل کی. اس زمانے میں میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر حضرت شیخ زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال والے انہوں نے فرمایا مفتی جی آپ جو ہے مودودیت کی مودودی صاحب کی کتابیں پڑھیے اور پھر اس پر لکھیے. تو ہمارے حضرت نے عرض کیا حالانکہ مفتی اعظم ہند تھے اور یہ لقب چھوٹا تھا, اپنے زمانے کے اندر پورے عالم اسلام کے اندر فقہ حنفی میں ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا پورے عالم میں اس زمانے میں. تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو ڈر لگتا ہے مودودی صاحب کی کتابیں پڑھنے سے, اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے. تو حضرت شیخ زکریا صاحب نے پڑھوایا مفتی جی پڑھو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. تو حضرت مفتی صاحب نے عرض کیا حضرت آپ توجہ فرما دے دعا فرما دے میں ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کرتا ہوں کہ اللہ ان کے زیغ و زلال سے میری حفاظت فرما. حضرت کی توجہ لے کر کے حضرت مفتی صاحب نے مودودی صاحب کی کتابیں پڑھنا شروع کی. تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ جنہوں نے وہ راتیں دیکھی ان سے خود میں نے بلا واسطہ یہ باتیں سنی کہ اعظم گڑھ سرائے میر کے علاقے میں جہاں مودودیت کا فتنہ بہت پھیلا ہوا تھا وہاں حضرت مفتی محمود صاحب تشریف لے جاتے, عشاء کی نماز کے بعد پروگرام شروع ہوتا, فجر کی اذان پر پروگرام مکمل ہوتا اور مودودی صاحب کی ساری کتابیں لے کر اسٹیج پر تشریف لاتے اور کتابیں کھول کھول کر کے عبارت کی عبارتیں پڑھ کے سناتے, دیکھو یہاں یہ لکھا یہاں یہ لکھا یہاں یہ لکھا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی صاحب دل اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کریں, یہ بھی فتنے سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جو حدیث میں نے ترمذی کی سنائی لا تصاحب الا مؤمنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کامل ایمان والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو. اس طرح کے غلط لوگوں کی صحبت یہ ہم لوگوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی. دینی بھائیوں یہ سلسلہ واقعی قابل مبارکباد ہے. میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں ایک جو تنظیم قائم ہوئی مجلس تحفظ شریعت جوناگڑھ اور اس کے زیر اہتمام یہ تیسرا پروگرام ہو رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے. جامعہ حسنیہ جو اس علاقے کے ام المدارس میں اس کا شمار ہوتا ہے یہ میزبانی کی خدمت انجام دے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بھائیو آج اس فتنے کے دور میں جہاں نفسا نفسی ہر ایک کو غرض پرستی کا ماحول عام ہے, کون فکر کرتا ہے امت کے ایمان اور عقیدوں کی؟ میں آپ کو یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں, بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن کتنے فکر کرتے امت کے ایمان اور عقیدے کی؟ ہر ایک کو فکر ہے ہمارے یہاں شاندار عمارتیں بن جائیں, شاندار یہ بن جائے وہ بن جائے, ایک فتنہ ہے اس وقت ہمارے اداروں کے واسطے. لیکن امت کا ایمان بچ جائے عقیدے سلامت رہ جائے اس کی فکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ پروگرام کی ترتیب میں مختلف مدارس سے طلبہ آئے, کسی نے قرات پڑھی کسی نے نظم پڑھی, یہ جوڑ بہت اچھی چیز ہے, یہ ربط انشاءاللہ بڑی قوت اور طاقت کا ذریعہ ہے. اللہ اس کو نظر بد سے ہمیشہ بچا کر کے رکھے, اس کام کو آگے بڑھائیے. اور ان تمام کی جڑ ہے جہالت. کئی سال ہو گئے, ایک مرتبہ میں نے اس وقت کے عالم اسلام کے سب سے بڑے مروجہ دعوت و تبلیغ کے امام کہو کتب کہو ابدال کہو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ کو میں نے کچھ کارگزاری سنائی تو حضرت مجھے فرمانے لگے کہ مولوی صاحب تم نے غور بھی کیا کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ ہی فرمائیے تو فرمانے لگے اس کا سب سے بڑا جو ہے سبب ہے جہالت واقعہ اور حقیقت ہے جہالت یہ جہالت ایسی کلی ہے کہ اس میں جتنے چاہے جزیات نکال لو ایک آدمی بخاری پڑھا رہا ہے لیکن اس کو ان گمراہ فرقوں کے متعلق جہالت ہے تو اللہ حفاظت میں رکھے یہ جہالت بھی جہالت ہے یعنی اس کو ان گمراہ فرقوں کے متعلق واقفیت نہیں ہے تو یہ جہالت بھی خطرناک ہے ہمارے پرانے اکابر کا طرز کیا تھا کہ جب وہ بخاری کا تفسیر کا حدیث کا درس دیتے تھے تو اس میں جہاں کوئی ایسی حدیث آئی کوئی ایسی آیت آئی جو گمراہ فرقوں کا مستدل ہے وہاں سے وہ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں تو اس کے اوپر ضرور کلام کرتے تھے کہ دیکھو اس آیت سے فلاں فرقے نے استدلال کیا ہے اور اس کا حل اس طریقے سے ہے تو یہ اسی وقت پر ہوگا کہ جب وہ اس پڑھانے والا جو ہے اس سے واقفیت رکھتا ہوگا پھر جہالت کی بہت ساری جزیات آپ نکال لیجئے اس کلی میں سے کہ ہمارے عام مسلمان جو ضروریات دین سے واقف نہیں ہیں بلکہ ضروریات دین کا حال تو یہ ہے کہ جن سے لوگوں کو ضروریات دین کا علم حاصل کرنا چاہیے وہی افسوس کی بات ہے کہ اس سے واقف نہیں تو جن کو ضروریات دین سے واقفیت نہیں ہوتی وہ بھی اس جہالت کے عنوان میں شامل ہے اور جو بیچارے دین سے کوئی واقفیت نہیں رکھتے اسی لیے دینی بھائیوں ہمیں جہالت کو دور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے جب سب سے پہلی مرتبہ مجھے یہاں دعوت دی تھی تو اطراف و جوار کے اندر جو اس مدرسے کے ماتحتی میں مکاتب چلتے ہیں ان کے مدرسین کا انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا اور وہ پروگرام کے موقع کے اوپر ہم بستی دیہاتوں سے آنے والے مدرسین حضرات سے ملے تھے الحمدللہ اس وقت بھی بہت کچھ موجود ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کرنے کا کام ہے اس وقت کے اوپر کہ جہاں مسلمان ہیں چاہے پانچ مکان ہو دو مکان ہو ایک مکان ہو وہاں دین کی تعلیم کا انتظام ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ گمراہ فرقوں کے اثرات سے حفاظت ہوگی اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی نہ مانے تو میں کھول کے کتاب میں دکھا سکتا ہوں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے میوات میں مکتب قائم کیا 10 سال مکاتب چلائے آپ نے اس کے بعد انہوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت شروع کی ہے آپ کی سوانح کھول کر کے دیکھ لو اس سے مکتب کی محنت سے آپ نے ابتدا کی ہے یہ جہالت کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس کی طرف خصوصی توجہ ہو اسی لیے جو ہمارے مکاتب کے مدرسین ہیں آپ لوگ جو ہے اپنی بستیوں میں دیکھتے رہے جب کبھی بھی ایسا کوئی غلط آدمی نظر آئے آئیے یہاں مدرسے میں تشریف لائیے ماشاءاللہ آپ کا یہ مانگرول تو یہ دو منیر آپ کو ایسے ملے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو اس سلسلے میں بہت اچھی رہبری کر سکتے ہیں آپ آئیے مولانا منیر صاحب تو مستقلاً یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں دوسرے منیر بھی جو ہے احمد آباد کو نور پہنچاتے ہوئے کبھی کبھی یہاں آ جاتے ہیں آپ ان سے استفادہ کیجیے بہت ضروری ہے اس میں کبھی اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے آپ کو میں بتلاؤں میرا موضوع اسپیشل ہے رد مرزائی یہ میرا موضوع ہے اب اپنے موضوع سے ہٹ کر کے جب کبھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے کئی کئی دنوں تک کچھ مسلک کی کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے تب جا کر کے کچھ باتیں جو ہے حاصل کر سکتے ہیں یہ رد روافظ کے اس پروگرام کے اوپر میں یہاں کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس معنی کر کے کہ انہوں نے یہ موضوع ذمے میں ڈالا تو میں نے نہ جانے کتنی کتابیں اس نسبت سے کھول ڈالیں اور جو ہے ایک بات ہے سرسری معلومات اور دوسرا یہ کہ ان کی مستند معلومات دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے تو اس نسبت سے کئی کتابیں دیکھ ڈالی تب جا کر کے کچھ بات آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوئے اللہ کی توفیق سے اس لیے سیکھنے میں کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو کہ میں جو ہے مفتی اعظم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، اس مکتب کا 50 سال سے مدرس ہوں، صدر المدرسین ہوں، میں کیوں یہ چیز کسی کو پوچھنے کے لیے جاؤں؟ نہیں، من المہدی الی اللحد، آدمی قبرستان جائے وہاں تک طالب علم رہتا ہے، وہاں تک ہمیں طالب علم بن کر کے رہنا ہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ساری رکھنا ہے۔ اسی لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے، اللہ دیگر اداروں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے علاقے کے، دوسرے علاقوں میں دوسرے اداروں کو بھی اس کام کے لیے آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی ایک روز بدھ کا دن تھا، شام کو ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ مہمان خانے میں تشریف رکھتے تھے، ایک صاحب نے آ کر فتنہ شکیلیت کی کارگزاری سنائی۔ جیسے کل رات آپ نے جملہ سنا کہ وہ تناور درخت بن چکا ہے، حضرت مفتی ابوبکر صاحب بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، تو حضرت مفتی احمد صاحب مجھے فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے شکیلیت کا اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے بہت لجاجت سے حضرت سے عرض کیا کہ یہ فتنے جس طرح مشن بنا کر کے کام کرتے ہیں، کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے ان کو مشن بنا کر کے آج تک اس کام میں ہم آگے نہیں بڑھے۔ میں نے کہا ہمارے اداروں میں کتنے ادارے ہیں کہ جنہوں نے اس کو مقصد بنایا، ہم نے تو اس کو ذیلی طور پر بھی کام کرنے تیار نہیں ہے کہ بھائی ادارے میں سارے کام ہو رہے تو ایک شعبہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی کتنے اداروں کے اندر ہو رہا ہے۔ باقاعدہ مشن کے طور پر احقاق حق اور ابطال باطل کے عنوان سے کام کرنے والے کتنے اللہ کے بندے ہیں، جبکہ ہمارے اکابر کی باتیں ہم نے سنی کہ انہوں نے قرآن حدیث پڑھانا چھوڑا محض ان فتنوں کے تعاقب کے واسطے۔ حضرت قاری سید صدیق احمد بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں حضرت ایک جگہ کے اوپر بخاری پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث تھے، علامہ وقت تھے، بڑا زبردست اللہ نے علم دیا تھا۔ ایک دن اس مدرسے کے اندر سے نکل کر بازار میں کسی کام سے گئے تھے، وہاں ان کو اپنے وطن باندھا کا کوئی آدمی مل گیا، کہا حضرت آپ کے یہاں فلاں فلاں گاؤں میں مسلمان مرتد ہو گئے، اس طریقے سے ارتداد آیا۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل ایسا بے چین ہوا کہ مدرسے سے بازار تشریف لائے تھے، ایسی بے قراری ہوئی کہ واپس مدرسہ جانا بھی گوارا نہیں کیا، بازار سے سیدھے بس اڈا پہنچے، بس اسٹیشن آ کر کے بس میں بیٹھ کر کے اپنے وطن تشریف لائے، خط کے ذریعے سے استعفیٰ بھیج دیا کہ میرے وطن کے اندر لوگ مرتد ہو رہے ہو اور میں وہاں بیٹھ کر کے بخاری پڑھاؤں، میں قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکوں گا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ان کا نمونہ اور اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس کو متمع مقصود اور مشن بنا کر کے کام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائیں، ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اور جو کچھ آپ حضرات کو یہاں مواد فراہم کیا گیا اس کو آپ یاد رکھ لیں۔ مولانا منیر صاحب نے بہت اچھی مثال دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، میں اس میں ایک حاشیہ اور بڑھا دیتا ہوں کہ ہر کھانا تو یاد نہیں رہتا ہے، لیکن کبھی کوئی اسپیشل ڈش کھائی ہوتی ہے نا، وہ مہینوں کے بعد بھی یاد رہتی ہے۔ کل یہاں مدرسے کے معتمیم صاحب ذمہ دار مولانا اقبال صاحب مدذل لہو نے مجھے حاجی عبداللطیف صاحب مکلائی سے فون پر بات کروائی، وہ اس مدرسے کے بھی بڑے محسنوں میں سے ہیں، ہمارے بھی بڑے پکے دوستوں میں سے ہیں، اور وہ حاجی موسیٰ صاحب مرحوم کی بات کر رہے تھے فون پر، حاجی عبداللطیف صاحب، تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ان حاجی موسیٰ صاحب کے یہاں پاپلیٹ مچھلی ضرور کھانا، وہ اہتمام سے پاپلیٹ مچھلی کھلاتے ہیں۔ تو مجھے فوراً دماغ میں کلک ہوا کہ دیکھو حاجی عبداللطیف پتہ نہیں کتنے سال پہلے یہاں آئے ہوں گے، لیکن کوئی اسپیشل آئٹم کھلائی جاتی ہے تو آدمی کو ذہن کے اندر رہ جاتی ہے۔ تو یہاں جو اس طریقے سے جو ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو یہ اسپیشل ویرائٹی ہے، اسپیشل آئٹم ہے، اور وہ تو انسان کے ذہن کے اندر محفوظ ہو ہی جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا 1.5-2 دن یہاں قیام کرنا ثواب کا ذریعہ ہوگا، اللہ کے یہاں اجر عظیم کا ذریعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو بھی بے انتہا قبول فرمائیں، ہم سب کے حق میں اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا دے دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لے دعا کر. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب کریم، آپ کے پیارے نبی کا لایا ہوا دین مقدس آج دنیا میں مٹایا جا رہا ہے، اس پر قسم قسم کے حملے ہو رہے ہیں. ایک امتی ہونے کے ناطے سے جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. ہم واقعی مجرم ہیں، واقعی پاپی ہیں، واقعی گنہگار ہیں. اے اللہ ہماری اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے. آپ کے پیارے نبی نے تو فرمایا تھا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک ذمہ دار ہیں. واقعی ہے کہ ہم نے ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا. مولا اپنے اس جرم عظیم کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں. رب کریم ہماری اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. آگے آنے والی زندگی کے اندر مولا اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ اپنے دین کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ تو غنی ہیں. ہم کو تو آپ کی اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ آپ ہمارے محتاج نہیں، ہماری صلاحیتوں کے محتاج نہیں، ہمارے وقت اور مال کے محتاج نہیں. آپ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں. رب کریم آپ کے نبی نے تو فرمایا آپ فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں. ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اے اللہ آپ کا دین تو سر بلند ہو کے رہے گا، لیکن اے اللہ اگر آپ نے ہم گنہگاروں کو قبول کر لیا تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ ہم کمزوروں کو، ہم گنہگاروں کو، ہم کوتاہوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے، احیائے سنت کے لیے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے، اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں چن لیجئے. مولا زندگی کی آخری گھڑی تک آپ کی دی ہوئی تمام صلاحیتیں اور تمام نعمتیں لگاتے ہوئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو حادین محتدین بنا دیجئے، ضالین مدلین بننے سے حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ اس ملک میں اور پورے عالم میں اے اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما، امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کی عصمت عفت کی حفاظت فرما، معصوم معصوم بچوں کی حفاظت فرما، مولا ظلم کہاں تک پہنچ گیا، اے اللہ جیسے سفید مرغیوں کو کاٹ کے رکھا گیا ہو، مولا امت کے معصوم بچے سفید کفنوں میں لپٹے ہوئے، مولا دیکھ کر راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے، کھانا گلے سے اترتا نہیں، مولا بہت ہو چکا، مولا بہت ہو چکا، امت کی گردنوں کو گاجر بولی کی طرح کاٹا جا چکا، خون کو پانی کی طرح بہایا جا چکا، اے حفاظت کرنے والے اللہ، اے حفاظت کرنے والے اللہ، تیرے پیارے نبی کی امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما لے، جوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، جائیداد کی، عزت کی، عصمت کی، عقائد کی، اعمال کی، فکروں کی، سوچ کی، نظریات کی، ہر چیز کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما لے، مولا آپ حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو کمزور پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اے اللہ جس نے ابابیل جیسی کمزور مخلوق سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، رب کریم ہم کمزور ہیں، بے سہارا ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور تیرا وعدہ ہے وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اے اللہ ہم کمزور ہیں، کمزور بنائے گئے ہیں، کمزور سمجھے جا رہے ہیں، اب ہم آپ کے نمن والے وعدے کے منتظر ہیں، اے اللہ احسان فرما دے، کرم فضل فرما دے، اے اللہ ہماری ظاہری شکل و صورت کو نہ دیکھیے، ہمارے باطن کو مت دیکھیے، ہمارے گندے اعمال کو مت دیکھیے، اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے، یہ اپنے پیارے نبی کی پیاری امت کی حفاظت فرما دیجئے، مولا قیامت سے پہلے والے فتنوں سے، دجالی فتنوں سے، دجالی فتنوں کے تمام شعبوں سے اے اللہ امت کی حفاظت فرما، ہمیں فتنہ اور مفتون بننے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، اخلاص میں، تقوی میں برکت عطا فرما، اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، خانقاہیں، مراکز، مکاتب، دین کے کام کرنے والے تمام کی اپنے فضل سے حفاظت فرما لے، مولا اس ملک میں شریعت اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری شریعت کے احکام کو مسخ کرنے بدلنے کی جو منظم سازشیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے، اللہم اجعل تدبیرہم فی تدمیرہم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اے اللہ ان کی تدبیروں کو برباد فرما دے، ناکام فرما دے، اور ان سازش کرنے والوں کو بھی ایمان عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، جن کے دلوں میں اسلام مسلمانوں کے بارے میں بغض عداوت ہے ان کے دلوں میں اسلام مسلمانوں کے لیے محبت پیدا فرما دے، اے اللہ اس ملک میں قیامت تک اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، شریعت اسلامیہ کی مکمل حفاظت فرما، اے اللہ اسلامی آئینی قوانین کی حفاظت فرما، اسلامی عقائد کی حفاظت فرما، اسلامی عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق کی حفاظت فرما، رب کریم قصوروار تو ہم ہیں کہ ہم ہی مسلمان صحیح معنی میں نہیں بن سکے، مولا ہمیں کامل مسلمان بنا دے، کامل مومن بنا دے، کامل تقویٰ والا بنا دے، اسلام کا قولی عملی داعی اور مبلغ بنا دے، اے اللہ اس مدرسے کی بے انتہا حفاظت فرما، دن دگنی رات چکنی ترقی عطا فرما، اس کے قائم کرنے والوں کو، چلانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، مالی تعاون کرنے والوں کو، سب کو اے اللہ بے انتہا قبول فرما، اس مجلس کے اندر اے اللہ جتنے بھی تیرے بندے آئے مختلف مدرسوں سے، دارالعلوم سے، مکاتب سے، بستی سے، ہمارے دوسرے طبقے کے اے اللہ بھائی آئے، ڈاکٹر حضرات آئے اور جو ہے پروفیسر حضرات آئے، وکلا آئے، اے اللہ ان تمام ہمارے بھائیوں کی حاضری کو قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما، ان کی خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ رب کریم آخرت میں قیامت کے دن تیرے عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھ و حوض کوثر عطا فرما، پل صراط پر ایمان کے نور کے ساتھ گزرنا نصیب فرما، جنت الفردوس کا بلا حساب بلا استحقاق اولین داخلہ عطا فرما، دنیا آخرت میں مالک تیری رضا عطا فرما دے، ہماری اس جوڑ کو، ان مجلسوں کو اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے۔ رب کریم آپ کے سوا کون ہمارا ہے جس کے در پہ جا کر بھیک مانگے، ایک آپ ہمارے ہیں، آپ کا در ہمارا ہے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ مولا جس وقت اہل دنیا دنیا داری میں مشغول ہو، کاروبار میں ہو، عیاشیاں کرنے والے عیاشیوں میں ہو، اے اللہ یہ تیرے بندے محض تیرے دین کے خاطر تیرے گھر میں آ کر کے بیٹھے اور یہاں رہ کر کے تیرے دربار میں بھکاری بن کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ تجھے ہم واسطہ دیتے ہیں طائف میں تیرے نبی کے خون کے قطروں کے گرنے کا، واسطہ دیتے ہیں احد میں اے اللہ تیرے نبی کے دانت مبارک کے زخمی اور شہید ہونے کا، احزاب کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھنے کا، اے اللہ اور اے اللہ احد کے موقع پر تیرے پیارے پیارے نبی کے چچا کے کلیجے کے چبائے جانے کا، ناک کان کاٹے جانے کا، تیرے نبی کی بیٹیوں کے طلاق دیے جانے کا، اور اے اللہ اے اللہ بدر کی رات میں تیرے نبی کے بلبلا کے رونے کا۔ رب کریم اب ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے ان واسطوں سے قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، اور تیرے نبی کی بگڑی امت کے حالات کو اے اللہ بدل دے اور بگڑی کو بنا دے اور حالات کو درست فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ عدل و انصاف کا بول بالا فرما، جھگڑے فساد فتنوں سے حفاظت فرما، تمام انسانوں اور جناتوں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔
ابھی ملکی طور پر ایک میسج